التوفيق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں ہمیں اور آپ کو روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تراویح میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی، سحری اور افطاری کی، تلاوت اور تسبیحات پڑھنے کی اور دعائیں مانگنے کی اور بعض حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد ایک ضروری کام سے ناچیز کو سکھر آنے کا موقع ملا، اور بعض احباب اس سے پہلے یہ فرمائش کر چکے تھے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس مسجد کے امام اور خطیب اور ہمارے شہر سکھر کے مفتی اور صدر مدرس جامعہ اشرفیہ والد روڈ سکھر کے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح جو الحمدللہ چھپ چکی ہے، اور حضرت والد صاحب کے اکثر متعلقین کے پاس پہنچ چکی ہے، اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی حقیقی اولاد کے لیے بھی اور روحانی اولاد کے لیے بھی بڑی اہم اہم وصیتیں ہیں، ان کے متعلق بعض احباب نے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ وصیتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کی تشریح کی ضرورت ہے، ان کو کھول کر بیان کرنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جا سکے. عام مسلمانوں کے لیے ان وصیتوں کو پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی ذرا مشکل ہے, تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ناچیز نے یہ ارادہ کیا کہ روزانہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند وصیتیں پڑھی جائیں اور پھر ان کی مختصر مختصر وضاحت کر دی جائے. لہذا ہمیں اس موقع کو بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے اور روزانہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں اسی غرض سے جمع ہونا چاہیے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیتیں ہم سب کو کی ہیں ان کی حقیقی اولاد کو بھی فرمائی ہیں اور ہم سب ان کی روحانی اولاد بھی ہیں, ان کو بھی انہوں نے یہ وصیتیں فرمائی ہیں. لہذا ہم پوری توجہ کے ساتھ انہیں سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. وصیت کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اور کہنے والے کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے, اور وصیت کے بہت سارے احکام ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں وصیت کے ذریعے, وصیت کے لفظ کے ذریعے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کو بھی اور اپنے امتیوں کو بھی اہم اہم امور کی وصیت فرمائی ہے اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں ان کے ذکر فرمایا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کے ذمے کسی اہم کام کی وصیت ہو اور دو راتیں ایسی گزر جائیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو. اصل میں ضروری کاموں کی وصیت ضروری ہوتی ہے, مستحب کاموں کی وصیت مستحب ہوتی ہے, جائز کاموں کی وصیت جائز ہوتی ہے, حرام کام کی وصیت حرام ہوتی ہے, ناجائز کاموں کی وصیت ناجائز ہوتی ہے, گناہ کے کاموں کی وصیت گناہ ہوتی ہے. تو وصیت کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کے مختلف انداز ہیں. بہرحال وصیت بھی ایک احکام شرع میں سے ایک اہم حکم ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے, صحابہ کرام نے بھی کیا ہے, تابعین نے بھی کیا ہے, تابع تابعین نے بھی کیا ہے, اور یہ صحیح وصیت کرنا عین سنت بھی ہے. اس لیے ہمارے سارے اکابر نے وصیت کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا اصل سلسلہ چشتیہ ہے اور ویسے چاروں سلسلے ان کے یہاں الحمدللہ جمع ہیں. ان کی وصیتیں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الدین میں جمع فرمائی جو تقریباً 40 ہیں, اور پھر حکیم الامت مجد الملت جن کے سلسلے سے ہم سب وابستہ ہیں جس کو سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اہم اہم وصیتیں فرمائی ہیں. وہ وہ بھی حضرت کے سوانح میں موجود ہے. اسی طرح ہمارے پیر و مرشد سیدی بسندی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں اور بندہ ناچیز کے بھی مرشد ہیں, حضرت نے بھی وصیتیں فرمائی اور حضرت کا وصیت نامہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے, اس میں حضرت نے عام وصیتیں بھی فرمائی ہیں, خاص وصیتیں بھی فرمائی ہیں. اسی طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑی وصیتیں فرمائی ہیں جو آپ کے سوانح کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا اہم حکم ہے اور کتنا اہم عمل ہے. اور دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لیں تو عام مسلمان اس حکم سے بالکل ہی ناواقف ہیں. وصیت کرنے کا کوئی رواج ہی ہمارے اندر نہیں. ہاں بعض لوگ اللہ بچائے ناجائز وصیت کر دیتے ہیں, اگر رواج ہے تو ناجائز کاموں کی وصیت کا رواج ہے, لیکن سنت کے مطابق وصیت کرنا, شریعت کے مطابق وصیت کرنا اور جو امور فرض و واجب ہے ان کی وصیت فرض و واجب ہونے کے باوجود وصیت نہ کرنا, یہ ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے, کوتاہی پائی جاتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بھائی دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین اس کا نام ہے کہ دین کے سارے احکام پر آدمی عمل کرے. ان سارے احکام میں سے ایک حکم وصیت پر عمل کرنا بھی ہے, وصیت کرنا بھی ہے. آدمی وصیت بھی کرے اور وہ وصیت شریعت کے مطابق بھی کرے, اور وصیت شریعت کے مطابق کرنے کے بعد اس کے وارثوں اور پسماندگان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کے مطابق عمل کرے. اور ہر مسلمان مرد عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن صورتوں میں وصیت ضروری ہے, کن صورتوں میں وصیت کرنا مستحب ہے, کن صورتوں میں وصیت کرنا صرف جائز ہے, اور کن صورتوں میں وصیت کرنا ناجائز ہے, کن کاموں کی وصیت جائز ہے, کن کاموں کی وصیت ناجائز ہے. ان احکام کو جاننا ہر مسلمان کے ذمے بقدر ضرورت ضروری ہے, تاکہ ہر مسلمان جب اس حکم پر عمل کرے تو شریعت کے مطابق جائز وصیت کرے, ناجائز وصیت کرنے سے بچے. تو وصیت کرنا, وصیت پر عمل کرنا, یہ بھی ہمارے دین کا ایک اہم حکم ہے. اس سے واقف ہونا بھی ضروری اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری. لہذا میں روزانہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو وصیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا, پھر اس کے مختصر تشریح کروں گا, اس کے بعد پھر عمل کرنا ہمارا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو وصیت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ارشادات ذکر فرمائے, جس میں سے دو حدیثوں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تعالی, جس میں ساتھ ساتھ تشریح بھی ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی مسلمان شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کو اس کے ذمے کسی کام کی وصیت ہو کہ دو راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے سرانے لکھا ہوا نہ ہو. یعنی جس مسلمان کے ذمے کسی اہم کام کرنے کی وصیت ہو تو بلا تاخیر اس کو وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے, اور اس کے لیے اس کو ایک دو رات بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بلا تاخیر اس اہم کام کی وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھنی چاہیے تاکہ اگر اچانک اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو اور ورثہ اس کے مطابق عمل کر سکے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو الحمدللہ ایک رات بھی مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ میرا وصیت نامہ میرے سرانے رکھ لکھا ہوا تھا. جب سے میں نے حضور کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے الحمدللہ ایک رات بھی میرے اوپر ایسی نہیں گزری مگر یہ کہ وصیت نامہ میرے سرانے لکھا ہوا رکھا تھا. تو دیکھو یہ ہے عمل کرنے کی شان. اس حدیث کے راوی حضرت نافع رحمت اللہ علیہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ حدیث سنی بلا تاخیر انہوں نے اس پہ عمل کیا اور ایک رات بھی بغیر وصیت نامے کے لکھے ہوئے کہ انہوں نے نہ گزرنے دی. ہمیں بھی ایسی چاہیے کہ ضروری کاموں کی وصیت ہم چاہے لکھ کر رکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ لکھ کر رکھیں کیونکہ لکھی ہوئی چیز محفوظ رہتی ہے ورنہ زبانی بھی وصیت کی جا سکتی ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد اور عورت 60 سال تک اللہ تعالی کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں. 60 سال عمر ہونے تک اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں اور تابع داری کرتے رہتے ہیں. پھر جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر وہ وصیت کے اندر غلط پہلو اختیار کر کے، مضر پہلو اختیار کر کے اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ناجائز اور خلاف شرع وصیت کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ کے سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، من بعد وصیت یوصی بها ودین غیر مغار الى آخر الآیۃ. یعنی اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی یہی فرمایا ہے کہ مرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی وصیت نہ کرے جس سے ناحق کسی وارث کو نقصان پہنچے. اس کے بعد ایک دو حدیثیں اور حضرت والد صاحب نے ذکر فرمائی ہیں. اس کے بعد پھر اپنے حقیقی اولاد اور روحانی اولاد کے لیے وصیتیں فرمائی ہیں. آج میں پہلی وصیت پڑھتا ہوں. وصیت نمبر 1، ظاہر و باطن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق کرو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جاؤ. اس وصیت نمبر 1 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے جو نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے سارے دین کے خلاصہ ہیں. یہ 3 باتیں سارے دین کے خلاصہ ہیں. اگر کوئی ان 3 باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی دین کے بیشتر اور اکثر حصے پر وہ عمل کرنے والا ہو جائے گا، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. اس وصیت میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا، ایک ہمارا باطن بنایا. ظاہر وہ جو ہمیں ایک دوسرے کا نظر آتا ہے، باطن وہ ہے جو اندر ہے جس کو دل کی دنیا کہتے ہیں. ظاہری اعضاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں سے بچتے رہو. آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں، ہاتھ پیر کو بھی گناہوں سے بچائیں. یہ ظاہر میں ڈرنا ہو گیا. اور باطن میں ڈرنا یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایسا خوف ہونا چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر بھی بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑی بڑی تمنائیں آتی ہیں، بڑی آرزوئیں انسان کے دل کے اندر آتی ہیں، ہر آدمی کے دل کے اندر خیالات کا، تمناؤں کا، ارادوں کا، آرزوؤں کا، خواہشات سے ایک سمندر ہے جو ٹھانٹے مارتا ہے انسان کا باطن، انسان سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کھا لوں وہ پی لوں، یہ لے لوں وہ لے لوں، ایسا ہو جاؤں ویسا ہو جاؤں، یہ ہے دل کی دنیا۔ یہ جو تمنائیں انسان کے دل میں آتی ہیں، آرزوئیں انسان کے دل میں آتی ہیں، اور ساری عمر آتی ہیں، بچپن سے جو آتی ہیں تو بڑھاپے تک آتی رہتی ہیں، جو جو آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ تمنائیں اور زیادہ بڑھتی ہیں، آدمی بوڑھا ہوتا یہ جوان ہوتی، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشات لامتناہی ہیں، نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے۔ دولت کی تمنائیں الگ ہیں، عزت کی تمنائیں الگ ہیں، اولاد کی تمنائیں الگ ہیں، شادی بیاہ کی تمنائیں الگ ہیں، جنسی خواہشات کی تمنائیں بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، ہر قسم کی ہیں، بس سمجھو بس ایک سمندر ہے جو انسان کے دل میں ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ اس میں حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، نیک کاموں کی تمنائیں بھی ہیں، برے کاموں کی آرزوئیں بھی ہیں، ہر قسم کی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے باطن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور ڈر کر اپنے باطن میں جو کہ گناہ کی باتیں ہیں، گناہ کے جذبات ہیں، ناجائز تمنائیں ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، ناجائز آرزوئیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو جائز اور مباح تمنائیں اور آرزوئیں وہ اعتدال کے ساتھ پوری ہو سکتی ہوں تو کر لے، نہ پوری ہو سکتی ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور باطن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچتا ہے۔ جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہر سے ہوں یا باطن سے، عام طور پر جب ہوتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر جب بندہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اس سے ظاہر سے بھی گناہ سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، باطن سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جہاں خوف خدا دل کے اندر آتا ہے، ذرا سے بھی خوف خدا آ جاتا ہے تو ایک دم ہی بریک لگ جاتا ہے، اور انسان باطنی گناہوں سے بچنے لگتا ہے، ظاہری گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اللہ تعالی سے ڈرنے کو کہتے ہیں تقوی، اور تقوی جو ہے نا یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور تقوی نام ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا، اور ان کی پکڑ کے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کا۔ یہ چیز اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور خوف خدا ہمارے دل کے اندر اتنا آ جائے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، بس تقوی حاصل ہے۔ اور قرآن و حدیث میں دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی آخرت کی نعمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، بخششیں ہیں، درجات کی بلندی ہے، جنت کا حصول ہے، دوزخ سے بچاؤ ہے، قیامت کی ہولناکی سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، سارا تقوی کے ساتھ ہے۔ جتنا کوئی متقی ہوگا، جتنا کوئی پرہیزگار ہوگا، جتنا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اتنا ہی وہ ان ساری تکلیفوں سے بچے گا، یہاں تک کہ دنیا میں بھی اس کو ہر طرح کی عزت، ہر قسم کی عافیت، ہر طرح کی راحتیں، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسانیاں اگر حاصل ہوں گی تو تقوی کی بدولت حاصل ہوگی۔ دیکھو ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ومن يتق الله, اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, یہ جعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کی ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر تکلیف, ہر غم, ہر رنج, ہر صدمہ, ہر مصیبت میں نجات کا راستہ نکال دیں گے. وہ ارزقکم من حیث لا یحتسب, اور اللہ تعالیٰ جسمانی رزق بھی, روحانی رزق بھی, دنیاوی رزق بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی اس کو ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو دیکھو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا حل ہے. پر دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہ آئے, مجھے کوئی تکلیف نہ ہو, میں کسی حادثے سے دو چار نہ ہوں, میں کسی پریشانی سے میں مبتلا نہ ہوں, کوئی حادثہ کوئی سانحہ پیش نہ آئے. ایسے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہ ہو, یہ بھی چاہتا ہے قیامت تو برپا ہوگی لیکن قیامت کی ہولناکیوں سے میں محفوظ رہوں, عرش الٰہی کے مجھے سایہ مل جائے, اللہ کے نیک بندوں کی ہمراہی نصیب ہو جائے, اور آخر میں یہ چاہے گا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں. تقوی اس کا حل ہے, تقوی میں اس کا حل موجود ہے. جتنا کسی کا تقوی زیادہ ہوگا اتنے وہ دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, آخرت میں بھی عزت کے ساتھ ہوگا, آرام کے ساتھ ہوگا, راحت کے ساتھ ہوگا, سکون کے ساتھ ہوگا. دوسرا آدمی چاہتا ہے دنیا میں کہ میں آرام سے کھاؤں, آرام سے پیوں, آرام سے پہنوں, آرام سے رہوں, اور یہ چاہتا ہے کہ میرے اولاد بھی ایسی رہے, بڑے آرام سے رہے, سکون سے رہے, کوئی انہیں ستائے نہیں, کوئی انہیں پریشان نہ کرے. اور اسی طرح ہر بندہ مومن یہ بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ساری نعمتیں ملے, اور ہر طرح کی نعمتیں ملے اور ساری ملے. میں ارجو کو میں نے اس لیے سب کے اندر سب دونوں باتیں آ رہی ہیں. تو اندازہ کرو تقوی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا باعث ہے, اور تقوی ایسی کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اتنا خوف ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے. جب گناہ کا موقع آئے تو اپنی آنکھوں کو بچا لے, کان سے گناہ کا موقع آ جائے تو کان کو بچا لے, زبان سے گناہ کرنے کا موقع آ جائے تو زبان سے اس کو بچا لے, بس اس کا نام ہے. ایسے دل کے اندر جو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں بس ان کو بھگائے, عمل نہیں کرے ان کو. خیالات, گندے خیالات آنے سے, ناجائز خیالات آنے سے, برے برے خیالات آنے سے گناہ نہیں ہوتا آدمی کو, ان پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے. تو دل میں اتنا خوف ہونا چاہیے کہ جب ایسے خیالات آئیں تو آدمی عمل نہ کرے اور اپنے ذہن سے ان کو ہٹا دے, یہ تو سب گناہ کی باتیں ہیں, مجھے کرنا ہی نہیں. تو اس طرح تقوی ہمارے عمل میں نہایت آسانی سے آ سکتا ہے, اور جتنا جس میں تقوی آتا جائے گا وہ اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا, اور اس کو دنیا اور آخرت کی فلاح بآسانی نصیب ہو جائے گی. سارے دین خلاصہ تقوی ہے, وہ سارے دین خلاصہ تقوی ہے. اب آگے حضرت نے جو دو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس تقوی کی تشریح ہے, اسی تقوی کی حضرت والی صاحب نے تشریح فرمائی ہے. پہلی بات یہ فرمائی, اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق کر لو, اسی کا نام تقوی. یعنی ظاہر کو بھی شریعت کا پابند بناؤ, اپنے باطن کو بھی شریعت کا پابند بناؤ, یعنی جتنے احکام ہمارے ظاہر کے متعلق ہیں وہ ادا کرو, اور جتنے باطن کے متعلق احکام ہیں انہیں بجا لاؤ. اب باطن کے میں بتلاتا ہوں, کیونکہ ظاہر کے تو سب کو معلوم ہے, کوئی نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, صلہ رحمی کرنا, مسلمانوں کو سلام کرنا, ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, جائز معاملات کرنا, یہ سب ظاہر کے احکام ہیں سارے کے سارے, یہ تو سبھی ہمیں معلوم ہے الحمدللہ. لیکن باطن کے احکام کیا ہیں اس کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کیونکہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ باطن کے متعلق کیا احکام ہیں, اور باطنوں کیسے ہم شریعت کے مطابق بنائیں. تو یاد رکھو اللہ پاک نے ہمارے باطن کے متعلق بھی بہت سارے احکام دیے ہیں, اور قرآن و حدیث ان سے بھرا ہوا. مثلا قرآن شریف میں حکم صبر کرو, قرآن کریم میں حکم شکر کرو,
قرآن کریم کے حکم اندر حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو. قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ یہ حکم موجود ہے کہ دنیا سے اپنا دل ہٹاؤ, اسے کہتے ہیں زہد, اور آخرت میں لگاؤ. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ ذکر موجود ہے کہ بھائی اپنے زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو, ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرو. ابھی میں نے بتایا کہ سارے چیزوں خلاصہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے, ظاہر میں اس کے اعمال ہوتے ہیں, لیکن اصل تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. اس تقوی کے آثار اعضاء و جوارح سے نظر آتے ہیں کہ جو متقی ہوگا وہ ظاہر ہے چوری نہیں کرے گا, ڈاکہ نہیں ڈالے گا, غیبت نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, حج کرے گا, زکات دے گا, سچ بولے گا, خندہ پیشانی سے ملے گا. تقوی اندر ہے, اعمال اس کے ظاہر میں نظر آ رہے ہیں. تو صبر ہے, شکر ہے, زہد ہے, ورع ہے, تقویٰ ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت کا غالب ہونا, یہ سب دل کے احکام ہیں, یہ فرض و واجب ہے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے, ہمارے باطن سے متعلق ہے, ان کا تعلق ہمارے دل سے. مثلا حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, دنیا کی محبت ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت کا مغلوب ہونا ہے, دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنا ہے, آخرت سے غفلت, سنتوں کی پیروی نہ کرنا, یہ سب ہمارے دل سے اس کا تعلق ہے کہ دل کے اندر اللہ بجائے اللہ اس کے رسول کی محبت کم اور دنیا کی محبت زیادہ, اس لیے سنتوں پہ عمل نہیں کر رہا, نماز کی پابندی نہیں کر رہا, رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا, بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا. یہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے, اور غفلت انسان کے دل میں ہوتی ہے. یہ سب کام حرام ہے, بغض بھی حرام ہے, غصہ بھی حرام ہے, کبر بھی حرام ہے, دنیا کی محبت بھی گناہ ہے, یہ سارے باطن گناہ ہیں. تو حضرت جو فرما رہے ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق بناؤ, تو شریعت کے مطابق بنانے کا یہ مطلب ہے کہ جو احکام ہمارے ظاہری اعضاء سے متعلق ہیں انہیں بجا لانے کی کوشش میں لگو, اور جن کا تعلق باطن سے, باطن میں دو قسم کے احکام ہیں, ظاہر کی طرح کچھ کرنے کے ہیں, کچھ بچنے کے ہیں, جو کرنے کے ہیں وہ بجا ادا کرو, جو بچنے کے ان سے پرہیز کرو. پھر تیسری بات حضرت نے یہ وصیت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بن جاؤ. یعنی کبھی کبھی تو ہر آدمی اگر ذرا سی کوشش کرے تو سنتوں پہ صبح شام تک عمل کر سکتا ہے, کھانا بھی سنت کے مطابق کھا سکتا ہے, پینا بھی سنت کے مطابق کر سکتا ہے, سو بھی سنت کے مطابق سکتا ہے, اور جاگ بھی سنت کے مطابق سکتا ہے. تو سونا, جاگنا, آنا جانا, مسجد میں جانا, مسجد میں آنا, سارے کام 24 گھنٹے کے, کبھی کبھار تو ہر مسلمان سنت کے مطابق کر سکتا ہے, لیکن حضرت یہ فرمانے کہ کبھی کبھار کی بات نہیں ہے, سنتوں پر عمل کرنے کے عادی بن جاؤ اور اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈالو, تاکہ تم اس شعر کا مصداق بن جاؤ کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اور آخر میں سنت کی اہمیت کے متعلق حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سنا کے ختم کرتا ہوں. دہلی کے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور اور بڑے پائے کے بزرگ گزرے, ان کے خلیفہ حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ جو سرحند کے اندر ہے گزرے. جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا ایک مرید حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر کے اس نے عرض کیا کہ یا حضرت جب ابو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور میں اپنے دل کا حال ان کو بتاتا تھا اور اپنے دل کا ان سے علاج کرواتا تھا اور شفا پاتا تھا. اب حضرت کا تو ہو گیا انتقال اور حضرت اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر گئے, تو میں بھی ان کا مرید ہوں. اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اپنے دل کے علاج کے لیے کہ میرے دل میں انقباض سا ہے, لہذا آپ توجہ دو تاکہ میرا یہ انقباض ختم ہو جائے اور قبض جو ہے بست میں تبدیل ہو جائے. تو حضرت مجد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی, میرے پاس تو سوائے سنت کے اور کوئی عمل نہیں ہے, اور سنت میں دل پہ توجہ دینے کا کوئی عمل ظاہر ثابت نہیں, تو میں تو بھائی سنت کے مطابق ہی تعلیم دے سکتا ہوں, اس سے ہٹ کر میرے پاس اور کچھ نہیں. یہ سن کر کے اس خواجہ صاحب کے مرید پر بے خودی طاری ہوگی اور وہ بے خود ہو کر کے جھومنے لگے. جب وہ جھومنے لگے تو بطور کرامت کے سرہند کی زمین بھی گھومنے لگی. اب حضرت مجد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور آپ کے بہت سارے مرید بھی خانقاہ کے اندر موجود ہیں, اور خواجہ صاحب کا یہ مرید حضرت کی بات سن کر بے خودی میں جھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرہند کی زمین گھوم رہی ہے. ہم دیکھ کے حیران, اور کرامت بڑھاتے بارہ جی سب کچھ کرامت کے طور پر تھا. تو حضرت مجد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ جاؤ تارچے کے اندر میری مسواک رکھی ہے, وہ اٹھا کے لاؤ. انہوں نے لا کر کے پیش کی, آپ نے مسواک کا ایک کنارہ زمین سے لگایا, زمین تھم گئی. اور وہ جو خواجہ صاحب کا مرید تھا وہ بھی ہوش میں آ گیا. جب ہوش میں آ گیا تو اب حضرت گویا ہوئے, حضرت نے فرمایا یہ حضرت کی یہ بات یاد رکھنے کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ماشاء اللہ تمہارے بے خود ہونے سے کی زمین گھومنے لگی. اور دیکھو مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ تعالی سے دعا کروں کہ یا اللہ سرہند کے قبرستان میں جتنے مرد عورت مدفون ہیں آپ ان کو زندہ کر دیجئے, تو سارے قبروں سے باہر آ جائیں گے. اور یہ بھی کرامت کے طور پر ہوگا, کرامت برحال. پھر فرمایا لیکن یاد رکھو میری دعا سے سرہند کے قبرستانوں کے مردوں کا زندہ ہو جانے سے اور تمہارے بے خود ہونے سے سرہند کی زمین کے گھومنے سے افضل اور بہتر میرے نزدیک ایک مرتبہ وضو میں سنت کے مطابق مسواک کرنا ہے. اور وضو میں سنت کے مطابق مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آدمی وضو شروع کرے اور دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھونے کے بعد مسواک پانی سے دھوئے اور پہلے دائیں طرف مسواک کرے, اوپر نیچے دائیں طرف مسواک کرے اور پھر بائیں طرف مسواک کرے, پہلے اوپر کرے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر نیچے کرے دائیں طرف پھر بائیں طرف, یہ ایک مرتبہ ہوگا. پھر نکالے اور اس کو دھو لے, دھو کر کے پھر دوبارہ اسی طرح کرے, پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر مسواک کو دھوئے, دھونے کے بعد پھر تیسری مرتبہ دھو کر کے مسواک کو پہلے دائیں طرف اوپر اور پھر بائیں طرف اوپر پھر دائیں طرف نیچے پھر بائیں طرف نیچے, پہلے دائیں پھر بائیں کا خیال رکھیں. تین دفعہ یہ کرنے کے بعد پھر تین دفعہ کلی کی جائے گی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ سنت معلوم نہیں ہے, تو تین دفعہ مسواک کرنا الگ سنت ہے، تین دفعہ کلی کرنا الگ سنت ہے. یہ سنت کے مطابق مسواک کرنا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ افضل ہے میری دعا سے سرہند کے مردوں کے زندہ ہونے سے اور تمہارے وجہ سے سرہند کی زمین کے گھومنے سے. وجہ کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو اپنے کسی بندے کی ولایت ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک ظاہر فرماتے ہیں. اس سے بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں بڑھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، بندے کا فعل نہیں ہے. اور سنت چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اس پر عمل کرنے سے ایک دم بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا ہے اور اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب جو میں بتاؤں، جس وضو کے اندر مسواک کی جائے گی اس کے بعد جو بھی نیک عمل کیا جائے گا 70 گنا ثواب ملے گا اس کا. اگر بغیر مسواک کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز تو آپ کو نماز ادا ہو جائے گی، 10 گنا کم از کم ثواب بھی ملے گا، لیکن 70 گنا ثواب مسواک کرنے کے بعد جس وضو میں مسواک ہوگی اس کی نماز میں 70 گنا ثواب مل جائے گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جائے گا. نیز علماء نے فرمایا کہ مسواک کے اندر 70 فائدے ہیں، مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں. ادنا فائدہ یہ ہے کہ انتقال کے وقت آدمی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. تو ایک سنت پر عمل کرنا بندے کو نہ جانے کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے. لہذا کرامت سے بندے کا درجہ نہیں بڑھتا، سنت سے بڑھتا. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی وصیت کے اندر تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈال لو، یعنی اپنے آپ اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنا لو. بس بھائی یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هم سبقوا إن وصيتهم فضل الدارين عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج جو سب سے پہلی وصیت پڑھی گئی ہے، یا اللہ یا اللہ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے اور سارے دین کی وصیت اس کے اندر کی گئی ہے. یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور آپ کے نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور ہم اس خوف کی وجہ سے آپ کی نافرمانی سے بچ جائیں. یا اللہ گناہ کرنے سے دور ہو جائیں اور بچ جائیں، اگر ہو گئے تو سچے خوف کر لیں. یا رحمین اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. مرد دم تک یا اللہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو متبع سنت متبع شریعت بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رحم الراحمین ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما، ہم سب کی ساری نیک حالتیں پوری فرما، ہم سب کی نیک حالت کی پوری فرما. یا اللہ ساری بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. ہم میں سے جو لوگ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کی فکر میں ہیں، یا اللہ ان کے بچوں اور بچوں کے نیک رشتے بروت عطا فرما، ان کے نیک رشتے بروت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.